الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات محترم بزرگو ٹھیک اور عزیز بھائی ہو آج کی گفتگو کے لیے عنوان تجویز کیا گیا ہے اسلام کا نظام اخلاق. عنوان بہت وسیع ہے اور اس پر تفصیلی گفتگو کے لیے کئی خطبات جمعہ مخصوص ہونے چاہیے. تھوڑے سے اس وقت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تعلیمات اخلاق کے حوالے سے آپ کا اسوہ حسنہ, اس پر چند باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوں گی. میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جمعہ کے خطبے میں جو باتیں آپ سنیں ایک تو انہیں پورے غور سے سنا جائے, دھیان سے اور توجہ سے سنا جائے اور انہیں اپنے ذہنوں میں جگہ دی جائے, اور پھر جو باتیں یاد رہیں انہیں کم از کم گھر میں جا کے یا اپنے دائرے رفقاء میں ذکر کیا جائے تاکہ وہ روشنی جو قرآن و سنت کی ہم تک پہنچے ہم اسے دوسروں تک پہنچانے والے. میرے بزرگوں اور دوستوں, اسلام میں عقائد اور عبادات کے بعد تیسرا درجہ اخلاق کا ہے. اخلاق کا لفظ خلق کی جمع ہے, انسانی عادات اور خصائل کو جو انسان کے وجود سے بغیر کسی تکلف کے صادر ہو رہے ہوں انہیں اخلاق کہتے ہیں. جیسے ظاہری شکل و صورت کو خلق کہتے ہیں, خلق اور خلقت اسی سے ہے, ویسے ہی انسان کی باطنی خوبیوں اور اوصاف کو خلق کہتے ہیں. یہ باطنی اوصاف اگر اچھے ہوں تو انہیں اخلاق حسنہ کہتے ہیں, اور اگر بری عادات ہوں تو انہیں اخلاق سیئہ یا برائی کہتے ہیں. اگرچہ آخرت میں اجر و ثواب کا تعلق ظاہری حسن و خوبی کی بجائے باطنی اوصاف سے ہے, لیکن دنیا میں بھی امن و سکون تبھی قائم ہو سکتا ہے جب معاشرے میں لوگوں کے رویے اور اخلاق اچھے ہوں. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے عمدہ اخلاق پر بہت زور دیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر تمہارے درمیان اخلاق کو بھی ایسے ہی بانٹا ہے جیسے تمہارے اندر رزق کو بانٹا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يُعْتِ الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، اللہ تعالیٰ دنیا تو عطا کرتا ہے جسے پسند کرتا ہے اسے بھی اور جسے پسند نہیں کرتا اسے بھی. وَلَا يُعْتِ الدِّينَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ، لیکن دین اسی کو عطا کرتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے. فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دے وہ دراصل اللہ کے عطا کردہ ایک نور پر ہے جو اللہ کی عطا سے اسے نصیب ہوا ہے. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اسے ہدایت نصیب ہو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے. فَمَنْ آتَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ، جسے اللہ دین عطا کرتے ہیں یقیناً اللہ اس سے محبت کرتے ہیں. والذی نفسی بیدیہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یسلم عبد حتی یسلم قلبہ ولسانہ، کوئی آدمی حقیقت میں اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جبکہ اس کا دل اور اس کی زبان اللہ کے حضور میں فرما برداری اختیار کرنے والی نہ ہو. ولا یؤمن حتی یأمن جارہ بوائقہ، اور اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی زیادتیوں سے محفوظ نہ ہو، اس کے ظلم سے محفوظ نہ ہو. اب یہ جو رویہ جس رویے کی درد کی تعلیم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں وہ دراصل اس کا تعلق انسانی اخلاق سے ہے. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ ابن یمان اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتی اللہ بعبد من عباده آتاہ اللہ مالا، قیامت کے روز اللہ تعالی کے حضور میں ایک ایسے بندے کو لایا جائے گا، اللہ کے بندوں میں سے ایک ایسے بندے کو لایا جائے گا کہ جس کو اللہ تعالی نے مال عطا فرمایا. فقال له، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے ماذا عملت فی الدنیا، تجھے ہم نے مال عطا کیا تھا تو نے لوگوں میں کیسا رویہ اختیار کیا، لوگوں سے اس حوالے سے تیرا برتاؤ کیسا رہا. فقال، وہ عرض کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی بات کو چھپا نہیں سکتا، عرض کرے گا یا ربی آتیتنی مالک، تو نے اپنے کرم سے مجھے مال عطا کیا تھا. فکنت ابایع الناس، میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کرتا تھا، تجارت کا سلسلہ میں نے اختیار کیا کاروبار زندگی میں. وکان من خلقی الجواز، اور میرے اخلاق میں دوسروں کو رعایت دینے کا مزاج ہمیشہ غالب رہا. فکنت اتیسر علی المعسر وانذر المعسر، میں جو صاحب ثروت ہوتے تھے ان کے لیے
آسانی کرتا، قیمتوں میں مناسب رعایت کرتا، اور جو تنگ دست ہوتے تھے ان کو ڈھیل دیا کرتا تھا. وہ اگر قرض بر وقت نہ لوٹا پاتے، میں کہتا کوئی بات نہیں، تمہیں اور مہلت دیتا ہوں، مزید مہلت دیتا ہوں. فقال اللہ، اللہ تعالی اسے فرمائیں گے، انا احق بزا من کا، تو میری مخلوق کے ساتھ جو کچھ کرتا رہا ہے میں تجھ سے زیادہ اس کا حقدار ہوں کہ تیرے ساتھ کروں. تجاوزو عن عبدی، اور فرشتوں سے کہیں گے کہ جاؤ اس میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ، میں نے اس کے ساتھ وہی کچھ کیا ہے جو یہ میری مخلوق کے ساتھ کرتا رہا. اللہ، یہ اخلاق یعنی کریمانہ اخلاق کا ایک مظاہرہ ہے جس کا درس ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات ان ارشادات میں دے رہے ہیں. حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اخلاق کریمانہ اختیار کرنے کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا انا زعیم ببیت انا زعیم ببیت فی ربض الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا. اگر کوئی شخص حق پر ہونے کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور واقعتاً وہ صحیح ہے، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، لڑائی چھوڑ دیتا ہے، اپنے عزیزوں اور اپنے بھائیوں یا اپنی بہنوں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ جھگڑے کا خطرہ پیدا ہوا، باوجود حق پر ہونے کے اس نے ہاتھ کھینچ لیا، تو جنت کے کنارے میں اس کے لیے محل کا میں ذمہ دار. وببیت فی وسط الجنہ، وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا. اور جو شخص جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، حتیٰ کہ مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، لطیفے بازی، جھوٹے لطیفے اور جھوٹی باتیں، مزاح میں جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، جنت کے درمیان میں اس کے لیے جنت کا میں ذمہ دار، جنت کے درمیان میں محل کا میں ذمہ دار ہوں. وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ، اور جس نے اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لیا جنت کے اعلی درجے میں، اس کے لیے محل کا میں ذمہ دار ہوں. وہ اخلاق کریمانہ اپنانا، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ہدایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی سیرت مطہرہ سے ہمیں درس دیا ہے. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، ذرا اس پر آپ کا دھیان ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ دو کاموں میں سے اگر دو کام سامنے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے آسان کام کو اختیار کرتے، بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو. یہ مشکل پسندی اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے کا شوق، یہ چوٹیاں سر کرنے کا فضول شوق، اور ون ویلنگ اور کاریں پھلانگنے اور موٹر سائیکل سے کرتب وغیرہ کرنے اور جان مشکل میں، جان جوکھوں میں ڈالنا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور مزاج نہیں ہے، اس کے خلاف ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرین الا اختار ایسرہما ما لم یکن اسمن. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو کام اگر آتے اور دو باتیں سامنے آتی، تو ان میں سے جو آسان ہوتی یا جو کام آسان ہوتا آپ اسے اختیار کرتے، بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو. فَإِنْ كَانَ اِسْمًا فَكَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ. اگر خدا نہ خواستہ وہ گناہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس سے دور رہنے والے ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے حبیب خود بھی بد دعا کسی کو نہیں دیتے تھے اور دوسروں کو بھی بد دعا دینے سے روکتے تھے. آپ دوسروں کو بھی بد دعا دینے سے روکتے اور خود بھی ذاتی رنجش پر کبھی آپ نے کسی کو بد دعا نہیں دی. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل, اللہ کے حبیب کے سامنے ایک ایسا شخص لایا گیا, قد شربا, جس نے شراب پی لیا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضربو ہو, آپ نے فرمایا اس کو سزا دو. فمن الضارب بیدہ, کوئی تو ہاتھ سے اس کو مار رہا تھا. ومن الضارب بنعلہ, اور کوئی جوتوں سے اسے مار رہا تھا. ومن الضارب بصوبہ, اور کسی نے یوں کپڑا بٹ کے اس سے اس کو مارنا شروع کر دیا. فلما انصرف, جب تھوڑی دیر اس کو سزا دینے کے بعد لوگ لوٹے تو کچھ لوگ اس کو کہہ رہے تھے اخزاک اللہ, اللہ تجھے ذلیل و رسوا کرے. اللہ نے یہ, اللہ کے حبیب نے یہ بات سن لی, آپ نے فرمایا لا تقولوا هكذا, یہ بات مت کہو, ایسا جملہ زبان سے مت نکالو. ولا تعین الشیطان علی, یہ شیطان کی مدد کرنے کی بات ہے. ولکن قولوا رحمك اللہ, یہ کہو اللہ تجھ پر رحم فرمائے. یہ دعائیہ کلمات کہنا ایک دوسرے کو, اللہ تجھ پر رحم فرمائے, بارک اللہ, اللہ تجھے برکت دے, یرحمک اللہ, اللہ تم پر رحم فرمائے, اور جزاکم اللہ, اللہ تمہیں اچھی جزا, جزاکم اللہ احسن جزا, اللہ تمہیں اچھی جزا دے. یہ تعلیمات ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ نے جو اخلاق حسنہ ہمیں سکھائے ہیں کہ سائل اگر آپ کے پاس آیا ہے اور کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے, ایک تو آپ کی زبان مبارک پر کبھی لا نہیں آیا, کبھی لا نہیں آیا. اور بڑی خوبصورت بات کسی عربی شاعر نے کہی کہ اگر کلمہ طیبہ میں لا نہ ہوتا تو پھر حضور پاک کی زبان مبارک سے کبھی لا کوئی انسان نہ سنتا, آپ کی زبان سے ہمیشہ ہاں ہی سنتا. سائل اگر آتا اس کو عطا کرتے, اور اگر بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے سائل تو اس پر ناراض نہ ہوتے. حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں جب حنین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ رہے تھے تو ومعہ الناس مقفلۃ من حنین, لوگ آپ کے ساتھ تھے, اور علقت الاعراب, دیہاتی لوگ آ گئے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گئے. یسالونہ حتی اضطروہ الی ثمرۃ, اور اس طرح سے آپ کو دھکیلا کہ خاردار درخت کے ساتھ آپ جا کر لگ گئے, کیکر کے درخت کے ساتھ. فخطفت رداؤہ, اور کانٹوں سے آپ کی چادر الجھ گئی. فوقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں نے آپ کی چادر کو آپ سے کھینچنا چاہا, اللہ کے حبیب وہاں کھڑے ہو گئے اور فرمایا اوتونی رداہی, میری چادر تو مجھے دے دو. اور یہ جملہ ارشاد فرمایا لو کان لی ھذہ العصاۃ نعمن لقسمتہ بینکم, خدا کی قسم اس درخت کے کانٹوں کے برابر بھی اگر میرے پاس بکریاں ہوتی میں ساری تمہارے اندر تقسیم کر کے جاتا. ثم لا تجدونی بخیلا ولا کذابا ولا جبانا, تم مجھے بخیل نہ پاتے, تم مجھے جھوٹ بولنے والا نہ پاتے, اور تم مجھے بزدل, اور یعنی خرچ کرنے سے بزدلی کرنے والا یقیناً کبھی نہ پاتے. چونکہ یہ صفات, یہ بری صفات ہیں, ان سے اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو پاک رکھا. حضرت انس فرماتے ہیں ایک دیہاتی نے آ کر آپ کی چادر پکڑ لی اور سختی سے کھینچا, اس طرح سے کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر چادر کھینچنے سے نشان پڑ گئے, اور کہنے لگا یا محمد مرلی من مال اللہ الذی عندک, جو اللہ کا مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے دینے کا حکم دیجیے. بدتمیزی کی بھی انتہا ہے, اور آرڈر جاری کر رہا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر.
فالتفت الیہ رسول اللہ فضحك,
اللہ کے حبیب نے اس کی طرف رخ موڑا اور چہرے انور پر مسکراہٹ تھی اور ہنستے ہوئے وامر له بعطاء,
اور فرمایا کہ اسے بھی اللہ کے مال میں سے کچھ عطا کر دیا جائے.
کچھ نہ دینے کو موجود چیز نہ ہوتی تو اس پر معذرت بھی کر لیتے تھے کبھی کبھی. چنانچہ حضرت شفا بنت عبداللہ کہتی ہیں کہ اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً اسألہ شیئاً, میں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے میں کچھ چیز میں نے مانگی. فجعل یعتذر علی, تو اللہ کے حبیب نے مجھے بتایا کہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے, آپ نے معذرت کی.
یہ گویا اخلاق ہیں جو اللہ کے حبیب ہمیں سکھا رہے, بحیثیت حکمران رعایا سے الگ مخلوق کا تصور حضور نے ختم کیا ہے. بلا وجہ پروٹوکول میں غلو یہ آپ کو پسند نہیں ہے. حضرت قدامہ ابن عبداللہ ابن عامر فرماتے ہیں, رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ان اپنی آنکھوں سے محبوب کریم علیہ الصلات والتسلیمات کو دیکھا, یرمل جمرت علی ناقت شہبا, بھورے رنگ کی اونٹنی پر سوار ہو کر اللہ کے حبیب اس حال میں کنکریاں مارنے کے لیے حج کے موقع پر تشریف لائے, منا میں کنکریاں مارنے کے لیے تشریف لائے, اونٹنی پر سوار ہیں اور حال یہ ہے کہ لا ضرب ولا طرد ولا الیک الیک, نہ تو آپ سے دور رکھنے کے لیے لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا تھا, لاٹھی چارج ہو رہی تھی, نہ لاٹھی چارج ہو رہا تھا, ولا طرد, اور نہ دھکے دے کر اور مکے مار کے لوگوں کو دور کیا جا رہا تھا, ولا الیک الیک, اور نہ ہٹو بچو کی صدا لگ رہی تھی. جہاں لوگ مار رہے تھے کنکریاں, وہاں رعایا کا سربراہ بھی کنکریاں مار رہا تھا. تواضع اور انکساری کو آپ نے ہمیشہ پسند فرمایا. ایک ارشاد نبوی ہے, یہ وہ اخلاق ہیں جو اللہ کے حبیب نے ہمیں سکھائے. فرمایا, تین باتیں ایسی ہیں جن کی سچائی میں کوئی شک نہیں, جن کے برحق اور سچ ہونے میں کوئی شک نہیں. تین باتیں ایسی. پہلی بات, ما نقص مال عبد من صدقۃ, صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا, صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ میں اگر قسم کھاؤں تو میں اس قسم میں یقیناً سچا ہوں گا. ما نقص مال عبد من صدقۃ, صدقہ کرنے سے کبھی مال میں کمی نہیں آتی. اور دوسرے, جو شخص اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے, مانگنا بھکاری بننا, بلا ضرورت مانگ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر ذلت کا دروازہ کھول دیتے ہیں. اور تیسرے, جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے, من تواضع للہ, اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے, رفعہ اللہ, اللہ اس کو زیادہ عزت اور عظمت عطا فرما دیتے ہیں. آج اگر ملازم کھڑا نہ ہو تو چہرے ناگوار ہو جاتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کھڑا ہونے کو منع کر دیا تھا. حضرت انس فرماتے ہیں, حضرت انس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں, لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ فکانوا اذا رأوہ لم یقوموا الیہ لما یعرفون من کراہیتہ لہ. لوگوں صحابہ سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. لم یکن شخص احب الیہم من رسول اللہ, صحابہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی, لیکن اذا رأوہ, جب صحابہ آپ کو دیکھتے تھے, لم یقوموا الیہ, کھڑے نہیں ہوتے تھے,
لما یعرفون من کراہیتہ لہ، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ حضور اس کھڑے ہونے کو اپنے لیے پسند نہیں فرمائے. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے، کھوٹی جیسے ہاتھ میں ہوتی ہے بزرگوں کے، لکڑی پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے ہیں اور ہم سب تعظیمن کھڑے ہو گئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا لا تقوم لی کما تقوم العاجم، جیسے اجمی لوگ اپنے سرداروں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں میرے لیے تم کھڑے نہ ہوا کرو. اللہ اکبر. یہ حکم صرف انکساری کے باعث تھا، ورنہ علماء کی لا رائے ہے کہ کسی عالم یا بزرگ اور عادل حکمران کے اعتدال میں اگر کوئی کھڑا ہو جائے گا تو اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن ایک اپنے لیے انکساری کو پسند فرمایا. مہمانوں کو چند قدم چل کر ملنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلی اخلاق جو آپ نے سکھائے ہیں ان میں سے ایک. انکساری کا عالم یہ تھا کہ بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کو بھی سلام کرنے میں پہل کرتے. حضرت انس فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی صبیان فسلم علیہم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ بچوں کو بھی سلام کر رہے ہیں. اور فرمایا یسلم الراکب علی الماشی، سوار چلنے پیدل چلنے والے کو سلام کرے، والماشی علی القائد چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، والقلیل علی الکثیر جو ایک آیا ہے جو زیادہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو آگے سلام کرے. گویا ہر بہتر پوزیشن والا کم تر پوزیشن والے دوسرے کو سلام کرے. یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑوں کو سلام کرے اور سلام میں پہل کرنے کی کوشش کرے. فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. جو انتظار کر رہا ہے کہ دوسرے مجھے سلام کریں، معلوم ہوا اس نے اپنا بت کھڑا کر لیا ہے، بت کھڑا کر لیا، اس نے اپنا بت کھڑا کر لیا ہے. اور سنو، یہ وہ تعلیمات ہیں جن کو اپنانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کی اصل صورت یہ ہے، یعنی حضور سے محبت کے اظہار کی اصل صورت یہ ہے. صرف ہاتھوں سے اشارہ کرنا اور زبان سے سلام نہ کہنا، اس سے اللہ کے حبیب نے روکا ہے. دوسرا زبان سے سلام علیکم کچھ بھی نہیں. حضرت عمر بن شعیب فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو ہمارے غیروں کے طریقے اختیار کرتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور ساتھ ہی فرمایا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارہ، یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرنا سلام میں. فإن التسلیم اليهود الإشارة بالأصابع، اس لیے کہ یہودیوں کے ہاں سلام انگلیوں سے اشارہ کرنے سے ہو جاتا ہے، زبان سے لفظ نہیں ادا کرتے. وتسلیم النصارى الإشارة بالكف، اور عیسائیوں کا سلام ہتھیلی سے سلوٹ کرنا ہے، زبان سے کچھ نہ کہنا. تم ایسا نہ کرنا، اگر کوئی بندہ دور ہے تو اس کو اشارہ کر کے ساتھ زبان سے السلام علیکم ضرور کہنا. اگر صرف ہاتھ سے اشارہ کرو گے، انگلیوں سے یا ہاتھ سے اشارہ اور زبان سے کچھ نہیں کہو گے، تو یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے. اللہ اکبر. گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے سلام کرنا، یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا برکت کا ذریعہ ہے. حضرت انس سے فرمایا یا بنیا اذا دخلت علی اہلک، جب اپنے گھر میں جاؤ فسلم تو سب سے پہلے السلام علیکم کہو، یکون برکتا علیک وعلی اہل بیتک، یہ تمہارے لیے بھی باعث برکت ہوگا اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی باعث برکت. اس لیے کہ السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم کے معنی ہیں اللہ کے خزانوں میں جتنی سلامتیاں ہیں وہ تمہیں نصیب ہو. سبحان اللہ. اور ایک دوسرا معنی السلام اللہ کا صفاتی نام ہے، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. السلام اور علا لازم کرنے کے لیے آتا ہے، تو السلام علیکم کا معنی ہوگا وہ ہستی جو سلام ہے وہ تمہاری نگہبان. سبحان اللہ، کیا خوبصورت معنی ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم کہتے بھی اگر ہیں تو السلام علیکم کی بجائے کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم، اور لام کے بغیر اگر سام کہیں تو اس کے معنی ہیں موت، تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اللہ کرے چھتی مرو. جواب ہے کہتے ہیں السلام علیکم، آپ بھی جلدی چلے جائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. خدا کے لیے اس لفظ کو صحیح کرو، سام کے معنی موت ہیں. حضور کی مجلس میں منافقین آ کے کہا کرتے تھے السلام علیکم، حضرت عائشہ نے یہ جملہ سن لیا، اچھا میرے حبیب کو بد دعا دیتی ہو، بد دعا دیتے ہو. وعلیکم السلام ولعنت اللہ وغضبہ، موت تم پر ہو اور اللہ کی لعنت اور اس کا غضب تم پر ہو. حضور نے فرمایا تھا یا عائشہ علیک بالرفق، اے عائشہ نرمی اختیار کرو. انہوں نے حضرت عائشہ نے عرض کیا حضور آپ سنتے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم، آپ پر موت ہو. آپ نے فرمایا عائشہ تم نے سنا نہیں میں نے کیا جواب دیا. حضور آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا وعلیکم، آگے کچھ نہیں کہا، تم پر بھی ہو. ان کی سنی نہیں گئی، ہماری سنی گئی ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ حضور آج کل، میں اصل میں اخلاق کے حوالے سے چند وہ بنیادی باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں جو ہمارے مزاج میں ہیں، جن کی درستی کی ضرورت ہے. آج کل ہمارے ہاں کچھ سالن برتن میں چھوڑ دینا اور کچھ پانی گلاس میں چھوڑ دینا، چائے کپ میں چھوڑ دینا، بوتل میں تھوڑا سا، تھوڑی سی بوتل اگر پی رہے ہیں، اول تو زہر ہے، پینے سے گریز کریں، لیکن جو پی رہے ہیں چلو پی رہے ہیں، وہ بھی تھوڑی سی چھوڑ دیتے ہیں. اور اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فیشن کا حصہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے روکا ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ما رفع من بین یدی رسول اللہ فضل الشواذ قط، اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے کبھی بھی ہم نے بچا ہوا سالن نہیں اٹھایا، اتنا ہی لیتے تھے جتنا کھانا ہوتا تھا اور برتن صاف کر دیتے تھے، بچا کے نہیں چھوڑتے تھے. کھانا ضرورت کے مطابق لیا جائے تاکہ سارا کھانا کھا لیا جائے، آخری لقمہ تک لیں. حضور نے فرمایا کیا تمہیں کیا معلوم کہ کھانے کے کس لقمے اور کس حصے میں برکت ہے، بلکہ بعض دفعہ فرمایا کہ آخری لقمے میں برکت ہے. لہذا کھانا اتنا ہی پلیٹ میں ڈالیں جتنا ضرورت، اور پھر اس کو اچھی طرح سے صاف کر دیں. پہلے یکدم مینار پاکستان بنا کے پھر سوچتے رہیں کہ اب کدھر کریں اور بچا کے پھینک دیں، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. کھانا سامنے آتے ہی ٹوٹ پڑنا، او ہو ہو، نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں جی 10 بجے کھانا کھلتا ہے، میں کہ لگتا تو ایسے کہ جیسے کھانا نہیں کھلتا بندے کھلتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اس میں کوئی امتیاز نہیں رہتا، سارے اخلاق کے جتنے اعلانات ہیں اور درس ہیں وہ سارے پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کے حبیب کا سکھایا ہوا مزاج نہیں ہے. تکیے پر ٹیک لگا کر کھانا کھانا بلا عذر، اللہ کے حبیب نے اس سے روکا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ قل متکئا فانه اهون علیک، میں نے حضور سے عرض کیا حضور آپ تکلیف میں ہیں، آپ مہربانی کر کے ٹیک لگاتے ہوئے کھانا تناول فرما لیں، یہ آپ کے لیے آسان ہوگا.
قالت حضرت عائشہ فرماتی ہیں فاسغى برأسه حضور نے اپنا سر مبارک ایسے جھکایا حتى كاد ان تصيب جبينه الارض یہاں تک کہ مجھے لگا کہ حضور کی پیشانی مبارک زمین پر لگ جائے گی ثم قال لا پھر فرمایا کہ عائشہ نہیں نہیں بل آکل کما یاکل العبد میں تو ویسے ہی کھاؤں گا جیسے اللہ کا ایک بندہ کھانا کھاتا ہے ایک غلام کھانا کھاتا ہے کیوں اللہ کی نعمت ہے کھانا حضور نے فرمایا کھانے کی بے قدری نہ کرو کہیں رزق تم سے چلا جائے پھر واپس نہ آئے لباس کے حوالے سے بھی بڑی اہم تعلیمات دیں اب ذرا غور کیجئے لباس کے حوالے سے بھی اللہ کے حبیب کی تعلیمات اور اخلاق حسنہ کو ذرا سمجھیے اللہ نے قرآن کریم میں حضور سے فرمایا وَسِيَابَكَ فَطَحِّرْ اپنے کپڑوں کو پہلے کی طرف صاف رکھا کیجئے چنانچہ محدثین نے لباس کی مختلف حالتیں بیان کی ہیں واجب مستحب حرام مکروہ اور مباح ذرا غور سے اسے سمجھیے جس لباس سے لازمی پوشیدہ رکھے جانے والے جسم کے حصے ڈھانپے جا سکیں وہ لباس یا اس قدر لباس کہ جس سے انسان کے وہ اعضاء کہ جن کو ظاہر کرنا انسانی شرافت کے خلاف ہے وہ لباس یا اس قدر لباس پہننا واجب ہے عملاً فرض ہے اور جس لباس کے پہننے کی شریعت نے ترغیب دی ہے مثلاً عیدین کے لیے یا جمعے کے لیے عمدہ لباس پہننا اور اجلا لباس پہننا یا اہم اجتماعات میں شرکت کے لیے بہترین لباس پہننا یہ جمعے کے لیے آئیں تو اچھا اور عمدہ لباس پہن کر آئیں یہ مستحب ہے اور جس کپڑے کے پہننے سے شریعت نے روکا ہے جس کپڑے کے پہننے کی شریعت میں ممانعت آئی ہے مثلا مرد کے لیے ایسا ریشم کہ جس کا تانا اور بانا دونوں اس ریشم کا ہو جو کیڑے نے بنایا ہے اس ریشم کا ہو جو کیڑے نے بنایا ہے یہ بوزکی جو ہم پہنتے ہیں یہ سنتھیٹک ہے یہ ریشم حقیقی نہیں ہے لہذا بوزکی اس ممانعت میں نہیں آتی ایسی بوزکی ایسا لباس کہ جس کو جس کے پیس کو اگر آپ جلائیں اور وہ جل کر جب جلے تو اکٹھا نہ ہو بلکہ کاٹن کی طرح ویسے کا ویسے ہی رہے اور اس میں سے ہلکی سمیل آئے وہ ہے ریشم یہ بوزکی ریشم میں نہیں آتی یہ سنتھیٹک ہے مصنوعی ریشم یہ مصنوعی ریشم سے تیار ہونے والی یہ اکٹھی ہو جاتی ہے جب آپ اس کو جلائیں مرد کے لیے ریشم پہننا حرام یا عورتوں کے لیے ایسا لباس پہننا کہ جس سے ان کا جسم جھلک رہا ہو گلے ایسے پہننا کہ جن سے پشت کا خاصا حصہ یا گردن سے نیچے کا خاصا حصہ بلکہ اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے اب تو پستانوں کا ابھار بھی ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے او خدا کے لیے یعنی کیا مقصد ہے اس کا فائدہ کیا ہے یہ آہستہ آہستہ یہ ہم نے جو بے لباسی کا رویہ اختیار کرنا اپنے مزاج میں لانا شروع کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے مرد یا عورت کا ایسا چست لباس پہننا کہ جس سے بدن کے پوشیدہ رکھے جانے والے اعضاء نمایاں ہوں جس کو کھینچ کر جسم پر پہنا جائے اور کھینچ کر اتارا جائے یہ حرام ہے ساری قوم اللہ اکبر اللہ ایسے لباس میں باہر نکل آئی ہے انڈر گارمنٹس میں باہر نکل آئی ہے انڈر گارمنٹس میں ساری قوم باہر نکل آئی ہے
لباس اتار ہی دیا بالکل، وہ لباس کے جس کو رات کو سوتے وقت کپڑے اتار کر انسان اپنے جسم پر رہنے دیتا تھا، اسی لباس میں باہر نکلا. یہ کون سی ترقی ہے؟ صرف جینز پہننے سے کون سی ترقی ہے جو عورتوں کے جینز پہننے پر موقوف ہے؟ اور اسی طرح مکروہ لباس، میلا کچیلا، صاف ستھرا لباس مہیا ہونے کے باوجود میلا کچیلا لباس پہننا، یا بہتر لباس ہونے کے باوجود پھٹے پرانے کپڑے پہننا، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. ان صورتوں کے علاوہ باقی لباس پہننا مباح ہے، لیکن لباس میں نمائش اور تکبر یہ کبھی بھی مطلوب نہیں. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، شیطان کا انسان پر سب سے پہلا حملہ یہ ہے کہ ینزع عنہما لباسہما، وہ تمہارا لباس اتروا دے، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کے جسم کے چھپائے جانے کے قابل اعضاء کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے. اور یہ کہتے پھرے لوگ کہ اب چھپانے کو کچھ بھی نہیں رہا، لا حول ولا قوت الا باللہ. شیطان کا پہلا حملہ کسی بھی انسانی معاشرے پر یہ ہوتا ہے کہ ان کو لباس سے محروم کر دیا جائے، وہ تہذیب اور شائستگی، فیشن، ترقی، آزادی کے سنہری نام دے کر انسانوں کو ننگا کرتا ہے یا آدھا ننگا کرتا ہے، جبکہ ہمارے دین نے، خدا لیا اس بات کو سمجھو، ہمارے دین نے ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ستر پوشی کو قرار دیا ہے. نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکات بعد میں، ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم ستر پوشی. میں تو ان مردوں پر حیران ہوں، خود تو انہوں نے گلے کو بھی بند ایسے کیا ہوا ہے کہ ان کا گلا بھی، گردن بھی ان کی نظر نہیں آ رہی پورے طور پر، اور بازو ان کے کوٹ کی آستینوں کے ساتھ ڈھکے ہوئے ہیں، اور پاؤں ان کے پاؤں پر پینٹ پوری طرح سے ان کے پاؤں کو کور کیے ہوئے ہیں، اور پھر جو کسر رہ بھی گئی وہ جرابوں اور بوٹوں سے بالکل کور، خاتون ساتھ ننگی جا رہی ہے، ساڑی اگر اوڑے ہوئے تو پوری پشت ننگی ہے. کیا ہے بھائی، آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ کون سی ترقی ہے جو اس ننگے پن میں پوشیدہ ہے؟ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ عریانی فاحشہ اور بے حیائی ہے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، جب یہ اس بے لباسی کو اختیار کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کی گنجائش دی ہے. ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ بے حیائی کا کبھی حکم نہیں دیتا. تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، لباس کے حوالے سے جو اللہ کے حبیب کی تعلیمات ہیں ان کو پیش نظر رکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناف سے لے کر گھٹنوں تک جسم کے حصے کو چھپانا مرد کے لیے فرض ہے، یہ مرد کا ستر ہے. گھٹنے کھلے رکھنا ناجائز ہے، ایسی نیکر جس میں گھٹنے کھلے رہیں یہ ناجائز ہے. اب نیکر پہن کے بندے بازار میں جا رہے ہیں، بھئی آخر اس سے فائدہ کیا ہے؟ کون سی ترقی اس سے وابستہ ہے؟ کوئی ٹیکسز زیادہ جمع ہونے شروع ہو گئے ہیں، یا ملک میں کوئی ان نیکر پہننے کی وجہ سے کوئی تعلیم عام ہو گئی ہے؟ لا حول ولا قوت. عورت کا ستر اس کا سارا جسم ہے سوائے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں اور بازوؤں کے، دونوں ہتھیلیوں اور پاؤں کے، معاف کیجئے، کہ یہ اعضا محرم مردوں یا بچوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، غیر محرموں سے تو انہیں بھی پوشیدہ رکھے، اسی میں خیر ہے. ترمذی میں ارشاد نبوی ہے، کسی بالغ عورت کی نماز دوپٹے کے بغیر نہیں ہوتی، ایسا دوپٹہ کہ جس میں پوری طرح سے بال دکھائی نہ دے رہے. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، جس مکان میں عورت ننگے سر ہو وہاں نیکی کے فرشتے نہیں آتے. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں بارش رک گئی ہے, کیڑا گناہ ہو گیا ہے, کیڑا گناہ ہو گیا ہے, ہم پر گھر میں بڑی پریشانی آئی ہے, پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے. بندگان خدا, گناہوں کو اس پوزیشن میں لاؤ کہ وہ گنتی میں آ سکیں, نیکیاں اس پوزیشن میں لاؤ کہ وہ گنتی میں نہ رہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا لباس پہنتے تھے تو دعا کرتے تھے, الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بھی عورتی و تجمل بھی حیاتی. پھر نیا لباس پہن کر, آخری بات عرض کر رہا ہوں چونکہ وقت محدود ہو گیا ہے, نیا لباس پہن کر پرانے کو غربا اور مساکین میں صدقہ کر دیں. نئے لباس, نئے سے نئے لباس بن رہے ہیں اور پرانے اتنے لٹک رہے ہیں کہ الماری کا درمیان میں جو راڈ ہے وہ بھی نیچے آ گیا ہے. لا حول ولا قوۃ. بھائی کیا ان کا مقصد کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ سنو ذرا. حضور نے فرمایا جو شخص نیا لباس پہنتا ہے, ثم عمد الى الثوب الخلق فتصدق به, نیا لباس پہننے کے بعد پرانا لباس یہ اس نے صدقہ کر دیا. لیکن صدقہ کیسے کیا؟ اچھی طرح سے دھلا کے, اس کو استری کروا کے, بہتر پوزیشن میں لا کے, وہ چوری موری بنا کے نہیں. اللہ کو ایسی چیزیں اس طرح سے مت دو, سلیقے کے ساتھ دو. فتصدق به کان فی ذمۃ اللہ وفی جوار اللہ وفی کنف اللہ حیا ومیتا. اللہ تعالی موت و حیات ہر حال میں اسے اپنی ذمہ داری اور اپنی پناہ نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.